الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کی ایک ترتیب ہے کہ جب بندے کو کسی سے محبت ہو تو وہ اسے پانا چاہتا ہے. محبت اس جذبے کا نام ہے جو محبوب کو ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتا ہے، محبوب کو ہر قیمت پہ پانا چاہتا ہے. چونکہ محبوب کے بغیر انسان کا جی نہیں لگتا، انسان کو سکون نہیں آتا، بس اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں. تو محبت کے میدان میں محب ہر کوشش کرتا ہے کہ مجھے محبوب مل جائے، وہ وصل چاہتا ہے. اس لیے وصل کی گھڑیاں اس کو تھوڑی نظر آتی ہیں، ہجر کی لاتیں لمبی نظر آتی ہیں. یہ دستور ہے ہمیشہ کا. چنانچہ اس محبوب کو پانے کے لیے اسے جتنا مجاہدہ کرنا پڑے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے ایک سٹوری ہے شیریں فرہاد کی کہ یہ صاحب پہاڑ کو توڑنے لگ گئے تھے کہ جی ہم توڑ کے اس میں سے دودھ کی نہر نکال دیں گے. تو لوگ اپنے محبوب سے وصل حاصل کرنے کی خاطر ہر کام کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں. تمنا یہ ہوتی ہے کہ محبوب مل جائے، اور اگر کسی وقت محبوب دور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل میں اس کی یاد، ہماری آنکھوں میں وہ سما گیا ہے، ہمارے دماغ پہ وہ چھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دور بھی ہم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ہر وقت ہمارے قریب ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یا کوئی دوسرا ہوتا بھی ہے. فطرت ہے بندے کی. عربی شاعر نے کہا خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مثواک فی قلبی فأین تغیب. اے محبوب، تیرا تصور میری آنکھوں میں اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پر اور تیری تصویر میرے دل میں، تو بھلا مجھ سے کہاں دور ہو سکتا ہے. تو یہ ایک محب کی کیفیت ہوتی ہے. چنانچہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں آنکھ بند کروں تو محبوب نظر آئے، اور آنکھ کھولوں تو محبوب نظر آئے. ایسا عشق ملے تیرا محبوبہ، جدوں ویکھاں سامنے تو ہوے، اکھاں میٹاں تے سامنے تو ہوویں، اکھاں کھولاں تے سامنے تو ہوویں. تو یہ فطرت ہے عاشق کی، دیکھنا چاہتا ہے. آنکھ کھولوں تو تجھے دیکھوں، آنکھ بند کروں تو تجھے دیکھوں. اب یہ تو ممکن تب ہے کہ محبوب بھی بندوں کی طرح بندہ ہے کوئی، کہ وہ پاس رہ سکتا ہے، مل سکتا ہے. اس راستے میں محبت تو ہے اس پروردگار کے ساتھ کہ جس کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اب سالک کے لیے مشکل بن گئی نا, دل کا تقاضا کیا اور آگے حقیقت حال کیا. تو پھر وہ آرزو کرتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تمنا کرتا ہے کبھی موقع ملتا ہم بھی محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتے. اب اللہ رب العزت کے عشق میں اللہ کو پانے کی کیفیت کون سی ہے؟ یہ ایک عجیب نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری. چنانچہ ہمارے متقدمین حضرات وہ فرماتے تھے کہ وہ اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ اپنے آپ کو بھی ذکر میں گم کر دے, اپنی ذات ہی مٹ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا ذکر کرے کہ ذکر کرتا 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 خود بھی ذکر میں گم ہو جائے. وہ پنجابی شاعر نے کہا کہ رانجا رانجا کر دیاں میں آپ بھی رانجا ہوئی. یہ بندے کی کیفیت ہو جائے. چنانچہ چونکہ وہ حضرات عشق کی لائن کے آدمی تھے, ہمت والے لوگ تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ اللہ ان کے دل میں سما جاتا تھا, آنکھوں میں آ جاتا تھا, بس ہر چیز انہیں وہی نظر آتی تھی. چنانچہ زلیخا کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا, اسے ہر چیز یوسف نظر آتی تھی. محبت تو بندے کا بھی یہی حال ہوتا ہے اس عشق میں کہ اللہ رب العزت کی محبت جب اس پر چھا جاتی ہے, اس کے دل میں آ جاتی ہے, تو بندے کو بس پھر ہر وقت اللہ کا دھیان, اللہ کا خیال, اسی کی یاد, اسی کی سوچ, اسی کی باتیں, بس وہ بندہ اپنے آپ کو ہی اس یاد میں گم کر بیٹھتا ہے. نسیان کہتے ہیں اس کیفیت کو. اپنا آپ ہی یاد نہیں ہوتا. تو فنائیت میں یہی کیفیت ہوتی ہے. چنانچہ ایک صاحب گئے ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر نے ہاتھ دیکھنے کے بعد پوچھا جی آپ کا نام, اب انہیں اپنا نام یاد نہیں. اب سوچ رہے ہیں ڈاکٹر کو کیسے بتائیں کہ مجھے اپنا نام یاد نہیں, کہتے ہیں میرا نام عبداللہ لکھ لو. تو اپنا نام عبداللہ لکھوا کے آئے, کہ غلط نام لکھوائیں تو بری بات ہے نا, تو عبداللہ تو ہیں. تو اس طرح انسان کو یہ نسیان کی کیفیت ہوتی ہے, بھول جاتا ہے. ما ہر چے خاندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کے تکرار میں گنا. محبوب یاد رہ جاتا ہے, اپنا عام ہی درمیان میں سے گم ہو جاتا ہے. تو محبت میں سالک کے اوپر یہ کیفیت بھی آ جاتی ہے. چنانچہ جب اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو باہر وہی کچھ نظر آتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں, جو انسان کے اندر ہوگا وہی چیز باہر ریفلیکٹ کرے گی. اندر گند بھرا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں باہر بھی انہیں چیزوں کو دیکھتی ہیں, اور اندر اگر یکسوئی ہوتی ہے تو باہر بھی اس کی یکسوئی ہوتی ہے. چنانچہ ایسا سالک وہ اپنے من میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, انفس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, اور اسے آفاق میں بھی وہی کچھ نظر آتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جی ہمیں درختوں پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے, عجیب مضمون لکھے انہوں نے کہ پانی کی جھنکار میں اللہ, تو پتوں پانی کی رفتار میں اللہ, تو عجیب مرغزار میں اللہ, تو فلاں میں اللہ, تو ان میں باقاعدہ مضامین لکھے کہ ہمیں ہر چیز میں اپنا محبوب یاد آتا ہے اور ان پر کیفیت بھی ایسی ہوتی تھی. اب جب کیفیت ایسی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جی ہمیں تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے, لہذا ان مشائخ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے پھر اشعار بنائے, جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا, جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. چنانچہ جب یہ کیفیت ہوئی تو ان حضرات نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے کہ ہما اوست سب وہی ہے, ہما اوست کے الفاظ کہے کہ سب وہی ہے. ہما اوست کا کیا مراد؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ کپڑا یہ بھی اللہ کا بنا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, مخلوق ہے, یہ ہمیں اپنے خالق کی یاد دلاتا ہے, ہر چیز کو دیکھ کے ہمیں وہی یاد آتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں اپنے جوان فوت شدہ بیٹے کے کمرے میں جائے تو ہر چیز دیکھ کے اسے اپنا بیٹا ہی یاد آتا ہے. تو کیفیت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت کا اتنا غلبہ ان کے دلوں پر کہ انہیں ہر چیز اپنے اللہ کی طرف دھیان دلاتی تھی, چنانچہ انہوں نے ہما اوست کہنا شروع کر دیا. جب اندر بھی ذکر اللہ کا اور باہر بھی آنکھیں اسی کو تلاش کر رہی ہیں تو خواب بھی اسی کے, خیال بھی اسی کے, وہی حال انہیں. چنانچہ ہما اوست کی ایک تھیوری چل پڑی, اس کو لوگوں نے توحید وجودی بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اور کوئی نہیں ہے بس وہی ہے, غیر کی نفی کرو اور اللہ کا اس بات کرو. چنانچہ مشائخ صوفیاء میں بہت عرصہ یہ چیز زیر بحث رہی, اس کو کہتے تھے ہما اوست اور توحید وجودی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں جی, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ اس کی بنیاد کیا بنی؟ ہمارے مشائخ نقشبند نے اس سے اختلاف فرمایا. مشائخ نقشبند نے کیا کیا؟ سوئے ہوئے ہیں, بولیں بولیں نا, تھوڑا پتہ چلے کہ بھائی آپ سن رہے ہیں یہ باتیں, سمجھ آ رہی ہے. مشائخ نقشبند نے کیا کیا؟ اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا کے محبوب کا پانا کچھ اور ہے اور اللہ رب العزت کا پانا کچھ اور ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے, ایک سے نہیں ہو سکتا. تم اسے دنیا کے محبوبوں پر قیاس مت کرو, مخلوق پہ اسے منطبق مت کرو, اللہ تعالی اللہ تعالی ہے, لہذا اس کا پانا کچھ اور ہے. تو بحث چلی کہ اللہ کو پانا کیا ہے, کیا بحث چلی کہ اللہ کو پانا کیا ہے. اس پر اس امت میں سب سے بہترین کلام سیدنا صدیق اکبر نے کیا. صدیق اکبر کی کئی باتیں ہیں جو اس امت میں مائل سٹون کی حیثیت رکھتی ہیں, جن میں سے دو باتیں تصوف کی لائن کی بہت عجیب ہیں. ایک بات تو انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں کی, علماء امت متفق ہیں کہ اس سے اونچی بات اللہ کی عظمت کے بارے میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ کون سی بات انہوں نے کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ سبحانہ, پاک ہے وہ ذات, من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا. تو مشائخ امت نے کہا کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے بڑا کلام کوئی نہیں ہو سکتا کہ جسے اللہ تک پہنچنا ہوگا عاجزی کے رستے سے وہ اگر جائے گا تو اللہ کو پائے گا ورنہ اللہ کو نہیں پا سکتا. کتنی اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں بنایا. کیا عجیب بات کہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بنایا. جسے اللہ تعالی تک پہنچنا ہے عجز کے راستے سے چل کے جانا ہے, گردن جھکانی ہے. اللہ کی کتنی عظمت سامنے آتی ہے. تو یہ تو توحید کے بارے میں ان کا کلام, اور دوسرا کلام ان کے معرفت کے بارے میں. امت کے بڑے مشائخ نے عجیب و غریب کلام کیے, معرفت کی باتیں کی, لیکن صدیق اکلانوں کا کلام سب سے اونچا تھا. وہ کلام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کو جو پانا ہے نا وہ یہ ہے کہ العجز عن درک ذات ادراکن. اللہ رب العزت کے ادراک سے عاجز آ جانا یہی اس کا ادراک ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب بندہ اللہ کو معرفت کو پاتے 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 ایک ایسے نقطے پہ پہنچتا ہے جہاں اس کا دل کہتا ہے کہ میرے مولا تو میری پہنچ سے اونچا, کہتے ہیں اب تو نے اللہ کو پا لیا. تو اللہ کا پانا ہی یہی ہے کہ بندہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اسے پا نہیں سکتے. العجز عن درک ذات ادراک. کیا چند لفظوں میں بات سمیٹ کے رکھ دی. انہوں نے سمجھو کہ ہم کس کو پا رہے ہیں, اللہ رب العزت کو. وہ پروردگار اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ ہماری تمام کی تمام عبادتیں اور تعریفیں اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں, اللہ اس سے بھی زیادہ اونچا. ہم اس کے شان شان تعریف ہی نہیں کر سکتے. تو صدیق اکبر انہوں نے کہا کہ اللہ کو پانا یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ میری آنکھوں میں دل میں نظر آتا ہے فلاں آتا ہے, یہ تو تم جو دیکھ رہے ہو وہ کچھ اور ہے. چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگ تھے حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پھر اس معرفت کو کھولا. انہوں نے کیا کیا؟ کیوں جی, خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اس معرفت کو کھولا. انہوں نے اس کو یوں کہا, جو کچھ دیکھا گیا, سنا گیا یا جانا گیا, یعنی علمی طور پر جس کو جان لیا, جو کچھ دیکھا گیا, سنا گیا یا جانا گیا, سب اللہ کا غیر ہے. کلمہ لا کے نیچے لا کر اس کی نفی کرنی چاہیے. ان کا جو تم دیکھتے ہو نا, یا جس کو تم سن سکتے ہو, یا جس کو تم سوچ سکتے ہو, خدا نہیں ہو سکتا. جو دیکھا گیا, سنا گیا یا جانا گیا, سب اللہ کا غیر ہے. کلمہ لا کے نیچے لا کر اس کی نفی کرنی چاہیے. اب دوسرے جو متقدمین کے سلوک تھے ان میں اس بات کا معاملہ تھا اس میں بھی وہی نظر آتا ہے، اس میں بھی وہی، اس میں بھی وہی، اس میں بھی وہی. اور زلیخا نے سب کا نام یوسف رکھا ہوا تھا. ہمارے بزرگوں نے بالکل ہی اور بات کر دی، ان کا نہیں ہمارے یہاں نفی ہے، اس بات نہیں ہے. نفی سے کیا مراد؟ ان کا نفی سے مراد یہ کہ تم جو دیکھتے ہو، سنتے ہو، سوچتے ہو، جو تمہارے دائرہ تخیل میں آ سکتا ہے وہ خدا نہیں ہے. نفی سے مراد یہ کہ تم جو دیکھتے ہو، سنتے ہو، سوچتے ہو، جو تمہارے دائرہ تخیل میں آ سکتا ہے وہ خدا نہیں ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى. اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. چنانچہ مشائخ چشت میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حسین قصاب رحمت اللہ علیہ. یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ بندے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول تھے ان کے اپنے ماموں سری سخت رحمۃ اللہ علیہ. نسبت قطبیت انہوں نے ان سے پائی تھی، ماموں سے. پھر ان کی وفات کے بعد حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا رستہ بنا تو فردیت کی نسبت ان سے ملی، تو دونوں چیزوں کے وہ کامل بنے. تو حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکاشفہ لکھا ہے جس میں وہ اسماء و صفات کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ تھا اور سفر پہ جانے والا گھوڑے پہ سوار تھا. گھوڑے سے مراد، انہوں نے استعارے میں باتیں کی ہیں، گھوڑے سے مراد عشق کا گھوڑا، کہ جانے والا بھی عشق کے گھوڑے پہ سوار تھا. اور پہاڑ سے تشبیہ دی ہے کہ اسماء اور صفات میں سے گزر کر ذات تک پہنچنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ عشق کے گھوڑے پہ سوار، سرپٹ اس نے گھوڑا دوڑایا پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے. بڑی انہوں نے درمیان میں نا اسماء و صفات کی تعریفیں کی ہیں اور معرفتیں بیان کی ہیں، اور آخر پر انہوں نے کہا کہ ان سب پردوں سے گزر کر بالآخر پہاڑ کی چوٹے کے اوپر ایک خیمہ تھا. خیمے سے مراد ان کا صفات تھی، کہ اللہ تعالی کی ذات ہے اور ذات کے گرد صفات ہیں. تو انہوں نے ذات کو تشبیہ دی خیمے کے اندر سے، اور خیمے کو تشبیہ کس سے دی؟ صفات سے. اور اسماء کی سیر کرتے ہوئے گئے، وہ پہاڑی تھی جس کی گھاٹیاں دیکھتے ہوئے اور چوٹیاں دیکھتے ہوئے چلے، وہ اسماء تھے. تو وہ انہوں نے ایک عجیب اپنی معرفت لکھی ہے کہ وہ سالک بڑے تیز رفتار عشق کے گھوڑے پہ سوار تھا، اور وہ سیر کرتا ہوا اور محبوب کے محبت کے نشے میں چور، بالآخر وہ چوٹی تک جا پہنچا اور وہاں اس نے جا کر خیمہ دیکھا. خیمہ سے مراد کیا تھا؟ اللہ کی. اور جب اس کی نظر خیمے پر پڑی تو اس نے سرمست ہو کر خیمے کے گرد چکر لگائے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ محبوب اس خیمے کے اندر موجود ہے. یہ انہوں نے معرفت اپنی بیان کی. امام ربانی مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں یہ ساری سٹوری لکھ کر آخر پر فرمایا کہ حسین قصاب اگر ہزار سال بھی چکر لگاتا رہے تو وہ محبوب کو نہیں پائے گا، اس لیے کہ محبوب خیمے میں ہے ہی نہیں. عجیب بات لکھی ہے کہ حسین قصاب اگر ہزار سال بھی خیمے کے گرد طواف کرتا رہے تو وہ محبوب کو نہیں پائے گا، اس لیے کہ محبوب خیمے میں ہے ہی نہیں. پھر اس پر وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم مکاشفے میں دیکھ سکتے ہیں، تخیل میں دیکھ سکتے ہیں، سوچ میں دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز مخلوق ہوگی، خالق نہیں ہو سکتی، اس لیے خالق اس سے اونچا. تو ہمارے سلوک کے اندر نفی کا پہلو زیادہ غالب ہے اور دوسرے سلوک میں اس بات کا پہلو غالب. ایسا کیوں ہے؟ کوسچن اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسباق کی وجہ سے ہے. ان سلاسل کے جو اسباق ہیں ان کی ترتیب ایسی ہے کہ وہ پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ جھاڑو کی طرح ہے. جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل سے جو ظلمت مٹی ہوتی ہے سب دور ہو جاتی ہے, دل صاف شفاف ہو جاتا ہے. اس لیے وہاں 12 تسبیحات کرتے ہیں اور پاس انفاس کرتے ہیں. ہر بیت ہونے والے سالک کو پہلا کام کیا دیا جاتا ہے؟ یہی نفی اسبات کا سبق, پاس انفاس. یہ وہاں کا ایک مین عمل ہے اور یہ اتنا افیکٹو ہے کہ یہ بندے کے باطن کو بالکل گناہوں کی علائشوں سے دھو کے رکھ دیتا ہے, پاک کر کے رکھ دیتا ہے. جتنی صفائی بندے کو تحلیل سے حاصل ہو سکتی ہے اتنی صفائی کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بنائی دلوں کو دھونے کے لیے ہے. چنانچہ وہ حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں. جب ایک آدمی اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے مجاہدوں کے ذریعے سے اور تحلیل کے ذریعے سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ذکر شروع کرواتے ہیں اللہ اللہ. نفی ہو گئی, اب کیا شروع ہو گیا؟ اس بات شروع ہو گیا, اب اللہ کا سبق شروع ہو گیا. اللہ, اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اور ترقی کر جاتے ہیں تو پھر اللہ 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 اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں, پہلے انہوں نے تحلیل سے کام لیا, دل کو صاف کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اللہ اور اللہ کا جو ذکر کیا اور جو مراقبے کیے اللہ اللہ والے, تو دل کے اندر پھر کون سے اثرات آ کر بیٹھ گئے؟ اس بات کے. جب اندر اس بات ہوتا ہے تو باہر بھی وہی نظر آتے ہیں. چونکہ اندر اللہ اللہ تھا وہی اللہ اللہ بھائی, وہ نہیں ہے. تو بری سی مثال لیکن کہتے ہیں نا کہ بھائی بلی کو خواب چھیچڑوں کے, اس لیے کہ اس کے دل میں تلاش جس چیز کی ہوتی ہے اس کو نظر بھی وہی کچھ آتا ہے. تو سالک کے چونکہ دل میں اللہ 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 کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو باہر بھی وہی نظر آتا ہے. تو اسے پانی کی رفتار میں اللہ, تو ہوا کی جھنکار میں اللہ, تو ستاروں کی دل ملاحٹ میں اللہ. عجیب مضمون ہے. چنانچہ انہیں ہر طرف اللہ اللہ نظر آتا ہے. اس لیے ان مشائخ نے جو کہا سچ کہا, جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. وہ جو دیکھتے تھے وہی کہتے تھے. وہ دیکھتے ہی ایسے تھے, ان کو پتوں میں اللہ نظر آتا تھا, ان کو ہر چیز اللہ کی یاد دلاتی تھی. لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اوست, بس بات ختم. اندر بھی اللہ تھا باہر بھی وہی نظر آتا تھا, تو ہم اس کا ایک سلسلہ چل پڑا. بڑے کامل مشائخ تھے, انہوں نے یہ الفاظ کہے. یہ سلسلہ چلتا رہا, توحید وجودی اور ہم اوست. یہ ایک نظریہ مشائخ طریقت کے اندر ایکسپٹڈ رہا اس زمانے میں. جو ذکر کرتا تھا یہی اس کی کیفیات ہوتی تھیں اور وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ پکا ہو جاتا تھا. متاخرین کا سلسلہ آ گیا. متاخرین کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ان مشائخ کو جو اسباق کی ترتیب دی اور بتائی اور کھولی وہ ڈفرینٹ تھی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے اسباق سے شروع کیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, تم تھوڑی دیر کے لیے ہر طرف سے اپنا ذہن خالی کر لو, نہ زمین نہ انسان نہ حیوان نہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سم آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ اثبات ہے نا اللہ اللہ. چنانچہ ساری مخلوق سے توجہ ہٹا لی اور کدھر جما لی؟ اللہ اللہ. تو ہمارے حضرات نے کدھر سے کام شروع کیا؟ اس بات سے. دوسرے اکابر نے کہاں سے کام شروع کیا تھا؟ نفی سے. اس بات تک آئے، ہمارے حضرات نے اس بات سے کام شروع کروایا. چنانچہ مراقبے میں اللہ اللہ، ادھر بھی اللہ اللہ، ادھر بھی اللہ اللہ، ادھر بھی پانچ سات جگہیں، ہر جگہ پہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. جب سات لطائف پہ سالک نے اللہ اللہ کا ذکر کر لیا تو اس کے اندر اللہ اللہ کا خیال پختہ ہو گیا نا. اللہ اللہ کا جو ذکر تھا وہ پختہ ہو گیا نا. تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ گو مخلوق سے توجہ ہٹ گئی، اللہ اللہ کے ذکر پہ جم گئی، مگر ہماری یہ اللہ اللہ کی کیفیت بھی اللہ تو نہیں ہے نا، ہے تو یہ بھی غیر. جی ہاں، انہوں نے کہا اس کو بھی مٹاؤ. کیسے مٹائیں؟ فرمایا تحلیل کرو. تو ہمارے اس سلوک میں اللہ اللہ کے مراقبے سے کام شروع کروایا گیا، ساری مخلوق سے توڑ کر اللہ کی ذات پر اس کی توجہ کو جمع دیا گیا. جب اچھی طرح توجہ اللہ پر جم گئی، اب کہا گیا کہ لا الہ کا ذکر کر کے اس کی نفی کر دو کہ یہ بھی مخلوق. تو ہمارے ہاں مراقبے پہلے اور تحلیل بعد میں. نہ اس کے پاس علم تھا، نہ سمجھ تھی، بس ایک جذبہ تھا جنونی حد تک، میں اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہوں. تو ان شیخ نے اس کی طبیعت کو چند دن میں سمجھ لیا، بلایا. اچھا یہ بتاؤ، تمہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ ساری دنیا میں. اس نے کہا بھینس سے. دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو مطلب جانوروں کو پالنے کی وجہ سے نا جانوروں کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. میلوں کا سفر، 50 میل 100 میل کا سفر کر کے جانور کو دیکھنے جاتے ہیں. چنانچہ اس نے کہا جی مجھے بھینس سے بہت محبت ہے. ان کا اچھا پھر ایسے کرو کہ جا کے بیٹھ کے مراقبہ کرو کہ میں بھینس ہوں. جی کیا کروں؟ جا کے مراقبہ کرو، بیٹھ کے سوچو کہ میں بھینس ہوں. اس نے کہا بہت اچھا. لو جی دیاتی چلا گیا اور جا کے مراقبہ کرنے لگ گیا، میں بھینس ہوں میں بھینس. اب باقی لوگ بھی حیران، جو علماء تھے جماعت میں سے، کہ حضرت نے یہ مراقبہ کیا بتایا اس کو بھائی کہ میں بھینس ہوں. اب وہ بھینس کا مراقبہ کر رہا ہے، کر رہا ہے، کئی دن کرتا رہا، حتیٰ کہ اس خیال میں اس کو فنائیت ہوئی. کیسے؟ ایسا گم ہوا کہ ایک مرتبہ کمرے کے اندر بیٹھا تھا اور شیخ نے اس کو بلایا، بھائی سنو ذرا بات سنو. کہنے لگا جی میں کیسے ہوں، میرے تو سینگ اٹکتے ہیں. یعنی یہ سوچ سوچ کے کہ میں بھینس ہوں میں بھینس ہوں، اس کی فیلنگ ایسی ہو گئی کہ میرے سینگ ہیں اور دروازہ چھوٹا ہے اور میں اس سے کیسے گزر سکتا ہوں، میرے تو بھینس، میرے تو سینگ اٹکتے ہیں. اب اس پر علماء اور حیران ہوئے کہ حضرت صاحب نے یہ کیا کیا، اچھا بھلا بندہ تھا اس کو بھینس کے مراقبے پہ لگا دیا. تو کسی عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، اس کا دل بھینس کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، سمجھ نہیں تھی اس کے پاس، میں نے اس کے ذمہ وہ کام لگایا جس پر اس کی توجہ جم جائے اور ساری دنیا سے ہٹ جائے. لہذا اب ساری دنیا سے اس کی طبیعت ہٹ گئی اور بھینس کے اوپر جم گئی. اس نے کہا جی. کہنے لگے اب ہم اس بھینس کو ذبح کریں گے. اب ہم اس بھینس کو ذبح کریں گے تاکہ یہ اللہ تک پہنچے. تو بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ ساری دنیا سے ہٹا کے مراقبے پہ بٹھاتے ہیں نہ انسان نہ حیوان نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، فقط رحمان کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، تو اللہ پہ مرکوز کر دیتے ہیں. چنانچہ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ 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 میں اپنی ذات کو ہی گم کر بیٹھتا ہے، اپنا نام ہی بھول جاتا ہے کہ ادھر، اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اب جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، سات اسباق کے کرنے سے، کون سے سات اسباق؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور غالب. اب غالب کا سبق جب کیا تو پورے وجود نے ذکر کیا، انگ انگ نے ذکر کیا، روئے روئے نے ذکر کیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، حضور کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. بس اللہ اللہ اللہ، اس کے سوا کچھ یاد ہی نہیں ہوتا بندے کو، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارے مشائخ نے یہاں پہنچ کے کہا کہ بھئی تم باقی مخلوق سے تو کٹ گئے، لیکن تمہارے اندر یہ جو اللہ کا ذکر آ کر جمع ہے، یہ کیفیات بھی تو تمہاری مخلوق ہی ہیں نا. ہم بھی مخلوق اور ہماری کیفیات بھی ان کا، یہ بھی تو مخلوق ہے نا، تو اس پہ بھی تو چھری پھیرنی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ساتویں کے بعد آٹھواں سبق جو ہے وہ تحلیل کا ہے، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو اور اس کیفیت کو ہی ختم، اس کی بھی نفی کر دو تاکہ نفی یہ کامل نصیب ہو جائے. چنانچہ سالک اس کے بعد تحلیل خفی کا سبق کرتا ہے، تحلیل لسانی کا سبق کرتا ہے، اور روزانہ 5,000, 7,000, 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو کیفیت اللہ اللہ والی ہوتی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفی کامل. اس کے بعد ہمارے سلوک میں جتنے اسباق ہیں وہ سارے فکر کے اسباق ہیں، اللہ اللہ والے اسباق نہیں ہے، صرف فکر ہے کہ میرے اوپر فلاں تجلی نازل ہو رہی ہے، بس بیٹھ جاؤ، فلاں تجلی آ رہی ہے، بیٹھ جاؤ، بس اس خیال کے ساتھ. تو بھئی جس خیال کے ساتھ بیٹھیں گے کہ فلاں تجلی آ رہی ہے، تو انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ پھر وہ تجلیات دے بھی دیتے ہیں. تو ہمارے سلوک کا سیٹ اپ ایسا ہے، بات سمجھ گئے. تو ہمارے ہاں نفی مقدم ہے، ادھر اس بات مقدم تھا. تو ہمارے ہاں معرفت پھر کیا ہوئی، اللہ کو پانا کیا ہوا، کیوں جی؟ العجز اندر کی ذاتی، یہ ہمارے ہاں اللہ کی معرفت ہے. اور اس کا نام مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے حسرت نایافت رکھا کہ اس کا نام ہے حسرت نایافت، کہ یافت یہ ہے اللہ کی اللہ کی یافت یہ ہے کہ بندے کو حسرت نایافت نصیب ہو جائے. کیا اللہ کی عظمت کو انہوں نے کھولا ہے. تو ہمارے سلوک کے اندر یافت یہ ہے کہ بندے کو حسرت نایافت نصیب ہو جائے. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ اکبر کبیر. اب بزرگوں نے کہا کہ بھائی تم کہتے ہو نایافت کی باتیں اور ہمیں تو ہر چیز نظر آتی ہے، ہم تو ہم اوست کہتے ہیں. اب اس ہم اوست کے اوپر لمبی بحثیں چلی، حتیٰ کہ امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے آ کر اس بات کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اوست، یہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں مگر کہ ہم اوست رہے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں. کہیں کہنا کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہم اوست رہے ہیں. ان کا ہاں، چونکہ ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے نا اس میں اللہ، تو یہ کہنا چاہتے ہیں ہم از اوست. یہ نہیں کہ سب وہی ہے، سب اسی سے ہے، تو ہما از اوفت کے الفاظ کہنے سے مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو پہلے ہما اوست کا تصور تھا, بعد میں کیا ہوا؟ ہما از اوست. انہوں نے کہا جی ہم تو توحید وجودی کے قائل تھے. ان کو نہیں, آپ توحید وجودی کے قائل نہیں تھے, توحید شہودی کے قائل تھے. آپ کو نظر ایسا آ رہا تھا, ہے نہیں ایسا. تو جب انہوں نے یہ دو لفظ استعمال کیے نا کہ یہ اکابر جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, یہ قابل احترام مشائخ ہیں, مگر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم از اوست اور کہہ رہے ہیں ہم اوست, اور انہوں نے کہا کہ یہ توحید وجودی لفظ کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ توحید شہودی ہے, ان کا مشاہدہ ایسا ہو رہا ہے. تو ان الفاظ کے بعد پھر مشائخ چشت یا نقشبند یا متقدمین یا متاخرین سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہو گئے, بحث کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. تو بات سمجھ میں آ گئی, اب اس کی تکرار کریں. ہاں, وحدت الوجود پہلے نظریے کو کہا جاتا ہے, وحدت الشہود اس مجدد لسانی حمد اللہ کے نظریے کو کہا جاتا ہے. ہمارے اکابر کہتے ہیں تھے وہ بھی ٹھیک, وہ خلاف واقع بات نہیں کر رہے تھے, جو ان کو نظر آ رہا تھا وہ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے, اس لیے وہ قابل احترام ہیں, تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ وحدت الشہود کا معاملہ تھا, یعنی ان کا مشاہدہ ایسا تھا. تو مسئلہ حل ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے, ہیں نا کچھ ایسے بھی ہیں, ہم تو ہیں نا اہل سنت والجماعت, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے. بھائی جو بندہ کسی کی تقلید نہ کرے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہم نہیں مانتے کسی کی. تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے. تو وہ لوگ وحدت الوجود کی باتیں کھود کھود کے نکال نکال کے ہمارے ان مشائخ کے اوپر تان کرتے ہیں, اور یہ علمی بددیانتی ہے, علمی طور پہ یہ بددیانتی ہے. ان کو چاہیے کہ اگر وحدت الوجود کا نام لے رہے ہیں تو جن مشائخ نے وحدت الشہود کا نظریہ دیا وہ اس کو بھی پڑھیں. ان کو یہ لفظ نظر آتا ہے تو یہ نظر نہیں آتا, ہما اوست کا لفظ نظر آتا ہے ہما از اوست کا لفظ نظر نہیں آتا, بدیانتی کرتے ہیں. جی وہ اصل میں ایک شعر ہے کسی کا کہ جب میں سر کو جھکاتا ہوں مجھے اللہ نظر آتا ہے, یہ انہی مشائخ میں سے کسی کا ایک شعر ہے, تو ہمارے حضرت محبت میں کبھی کبھی یہ پڑھ دیا کرتے تھے. تو اب اس کی جو کچھ آج ہم نے بیان ہوا اب اس کا تکرار ہو جائے. کدھر سے شروع کریں گے جی؟ آج آپ کے دوست جو ہیں نا یہ سٹارٹ کریں کہ شروع کہاں سے کیا. یس, بیٹھے بیٹھے بتا دیں. ایوری لور وانٹس ٹو میٹ دی بلوڈ ون. یس, اوکے. اس کے بعد پھر آگے اس کے لیے مجاہدے کرتا ہے, بلکہ ہر مجاہدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, پہاڑ کھودنے کو تیار ہو جاتا ہے. مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. تو اگر وہ محبوب کو نہ مل سکے تو اس کا دل اداس ہوتا ہے, پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جدھر بھی دیکھوں مجھے میرا محبوب نظر آئے. ایسا عشق ملے تیرا محبوبہ، جدوں ویکھاں سامنے توں ہوویں، اکھاں میٹاں تے تیری شکل دسے، اکھاں کھولاں تے سامنے توں ہوویں. تو پھر بندے کا یہ دل چاہتا ہے، لیکن یہ محبوب محب یہ مخلوق ہیں، وہاں یہ ٹھیک ہے. ہمارے مشائخ نے کہا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، خالق اور مخلوق کی محبت کی. تو یہ ڈیفرنٹ کیس ہے. کیا ڈیفرنس ہے جی، اس طرف سے کوئی دوست بتائے. جی جی، کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ رب العزت کو پانا یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ اللہ کو پانا کیا ہے. اس پر پھر سیدنا صدیق اکبر لانو کا جو قول تھا وہ امت کے مشائخ میں سب سے اعلی قول تھا. کیا قول تھا جی؟ نہیں، درک کے بارے میں کون سا قول تھا؟ العجز عن درک ذات ادراک. ان کا اللہ کا ادراک یہ ہے کہ تم اللہ کے ادراک سے عاجز آ جاؤ، تم اس بات کو تسلیم کر لو کہ اللہ تعالی ہماری سوچ سے، گمان سے، زمین سے، زمان سے، فلاں سے، یعنی ایسے عجیب الفاظ مجدد لسانی رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں نا کہ دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. وہ پاک ہے پتہ نہیں حدود سے اور امکان سے اور فلاں سے، ایسے عجیب الفاظ لائے ہیں نا، وہ اللہ کی عظمت سامنے آتی ہے اس سے. لہذا اللہ رب العزت کا پانا کیا ہوا کہ بندہ اللہ کو پاتے 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 ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جائے کہ جس پہ آ کے اس کا دل تسلیم کر لے کہ اللہ تیری ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ میں تیری ذات کو پا ہی نہیں سکتا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ. اب جو مشائخ کہتے تھے کہ ہم ہر طرف جدھر دیکھیں ہمیں اللہ نظر آتا ہے، وہ بھی ٹھیک کہتے تھے، وہ قابل احترام بڑے اللہ کے مقرب بندے، اللہ اس کیفیت میں بھی پسند کرتے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے میرے خیال میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوں کہ میرے سوا کوئی یاد ہی نہ ان کو. زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا، یہ انہی میں سے ہیں، انہوں نے بھی ہر چیز کا نام یہی رکھ دیا. خیر، اس میں حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ ایک درمیان میں آیا، اس کو کوئی ذرا ایکسپلین کرے. کون کریں گے؟ جی فرمائیے، تھوڑا سا اونچا تاکہ یہ دوست سن لیں. ہاں، چوٹی پر ایک خیمہ دیکھا، خیمہ صفات ہیں اور اندر محبوب یعنی اس کی ذات ہے. ہزار سال، اگر حسین قصاب ہزار سال بھی چکر لگاتے رہتے تو وہ اپنے محبوب کو نہ پاتے، اس لیے کہ محبوب خیمہ میں ہی نہیں ہے. عجیب کہا ہے انہوں نے. کیوں انہوں نے ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ انسان نہ صفات کا احاطہ کر سکتا ہے نہ ذات کا احاطہ کر سکتا ہے. وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ مخلوق کو دیکھا، وہ کسی تمثیل کو دیکھا، کسی مثال کو دیکھا، خدا تو کچھ اور ہے نا. جی، اس کے بعد آگے ایسا کیوں ہوا کہ
ان حضرات کے اندر یہ اس بات کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ اسباق کی ترتیب کی وجہ، چنانچہ ان کے ہاں اسباق کی ترتیب کیا تھی، کیسے
پہلے تحلیل اور جب ہر چیز کی نفی ہو گئی تو
پھر انہوں نے اللہ، پھر اللہ، پھر مراقبے، ان سلوک میں آج بھی اسی طرح، پہلے 12 تسلیاں، پھر اللہ، پھر اللہ، اور اس کے بعد آخر پہ مراقبہ کرواتے ہیں، تو مراقبے میں پھر وہی اللہ تعالیٰ کا دھیان، تو نفی سے وہ اسباب کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جزاک، پھر اس بات کی جو کیفیت اندر ہوتی ہے وہی کیفیت جو انفس میں ہوگا وہی آفاق میں نظر آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ لہذا ان کو وہی کیفیت باہر محسوس ہوتی تھی اور وہ جو کہتے تھے 100% صحیح کہتے تھے، واقعی ان کی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ ان کو درختوں کے پتوں پہ اللہ لکھا نظر آتا تھا اور پانی میں اللہ محسوس ہوتا تھا، آواز میں اللہ، ہر چیز میں ان کو اللہ کی طرف دھیان جاتا تھا۔ اچھا، ہمارے مشائخ نے پھر کیا اسباق کی ترتیب بنائی؟ اللہ نے کیا کھولا ان کے اوپر؟ جی، تو پہلے اس باب سے شروع کیا، کیسے اس باب؟ جی، ہاں، مگر اس میں آپ یہ تو کہتے ہیں کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ شیطان، تو اس بات کیسے ہو گیا؟ یعنی باقی مخلوق کی نفی مگر اللہ کا اس بات، یوں کہہ رہے ہیں، نفی ہے مگر جزوی نفی ہے اور بقیہ اللہ اللہ کی طرف دھیان ہے۔ تو جب ان ساتوں مراقبوں میں ساری مخلوق سے کٹ کے اللہ کے اس کیفیت کے اوپر دھیان جم گیا، اب انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے یہ بھی مخلوق ہے، لہذا اس کو بھی ختم کرو، اور اس کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے تحلیل کے اسباق رکھے۔ تحلیل پھر من کو صاف کر دیتی ہے ہر چیز سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اگر تم آگے کا فیض پانا چاہتے ہو، تجلیات کا، اسماء کا، صفات کا، تو فقط دھیان کر کے بغیر ذکر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ وہ اسماء صفات ان کا فیض خود بخود عطا فرمائے، چونکہ من صاف جو ہو چکا ہے۔ تو ہمارے سلوک میں ذکر کی تین کیفیتیں ہیں، پہلے اللہ اللہ کا ذکر ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فکر ہے، ذکر ہے ہی نہیں، وہ فکر جو ذکر سے 70 گنا افضل ہوتی ہے، باقی سارا سلوک فکر سے طے ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی چیز خلاف شرع نہیں۔ جو لوگ کہیں جی کہ یہ بدعت بن گئی، بدعت اس میں کون سی چیز ہے؟ کیا اللہ کا ذکر بدعت ہے، لا الہ کا بدعت ہے، یا اللہ کے جیسے دھیان کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے، فکر کا سوچ کرنا ہوتا ہے، تفکروا، تو قرآن میں کتنی جگہ الفاظ ہیں اس کے؟ تو ہمارا تو یہی ہے، ذکر ہے، تحلیل ہے اور فکر ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے وہ مخلوق میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے اللہ کو نہیں پایا تھا، جب اس نے یہ اذکار کر لیے تو مخلوق کی گرفتاری سے وہ نکل گیا، اور اب جو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں پایا تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے میں نہیں پایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے پایا ہی نہیں، اس نے اس حد تک راز کو پا لیا کہ جو میرا خدا ہے وہ میری سوچ سے بھی بلند و بالا ہے، تو یہی تو اس کا پانا ہوا، یہی تو مزہ ہے کہ نایافت تک پہنچنا ہی اس کی یافت ہے۔ جو بندہ نایافت کے مقام پہ پہنچ گیا اس نے ہی تو یافت کو حاصل کر لیا۔
حال ہو گیا،
حال ہو گئی۔
تو توحید وجودی کیا ہوئی جی؟ ہاں کہ ان حضرات کو ہر چیز میں اللہ کی یاد آتی تھی، اللہ نظر آتا تھا، لکھا ہوا نظر آتا تھا، یعنی ریفلیکشن ہوتی تھی کہ جیسے کسی چیز کو دیکھ کے اس کے کریئٹر کو وہ یاد کرتے تھے، تو اس کو وہ ذریعہ سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ چیز یاد اسی کی دلا رہی ہے، اس کو انہوں نے توحید وجودی کہہ دیا تھا. تو مجدد لسانی رحمتہ اللہ نے آ کے کیا کہا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اوست نہیں بلکہ ہم ازوست ہے، اور توحید وجودی نہیں بلکہ توحید، اور امت کے تمام مشائخ پھر اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے متفق ہو گئے. ایک بات طے ہو گئی. اصل میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مغلوب الحال ہو کر کوئی بندہ کوئی کلمہ کہے تو ہمیشہ اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ اس کیفیت میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. بات کسی کی، مطلب ہمارا، یہ کہاں کا جائز ہے؟ دستور یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات مطلب اسی کا. آپ اخباروں میں پڑھتے نہیں ہیں جی باتیں ان کی، کمنٹس ہمارے، تو وہ کیا کیا مطلب کا کیا کیا نکال دیتے ہیں، بالکل ایسے ہیں. جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے وہ یہی کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ان الحق کہا. بھئی انہوں نے ان الحق کہا تو کس نیت کے ساتھ کہا؟ یہ تو ہم یہ دیکھیں گے نا. وہ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت علماء ظاہر نے اس ظاہر کے قول کو دیکھ کر ان کو لٹکا دیا، مگر وہ اللہ کی محبت اور عشق کے اندر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. یہی تو فرق تھا کہ ایک بزرگ کو شیطان ملا اور کہتا ہے کہ بھائی لو میں نے اگر کہا تھا ربکم الاعلی تو منصور حلاج نے بھی تو یہی دعویٰ کیا تھا. اس نے کہا بدماش غلط کہہ رہا ہے، تم نے جو ان الحق کہا تھا تو اپنی اثبات اللہ کی نفی کر کے کہا تھا، اور منصور نے جو کہا تھا اس نے اپنی نفی اور اللہ کا اثبات کر کے کہا تھا. فرق ہے تیرے اور اس کے کہنے میں. اس لیے وہ پھانسی چڑھ کے بھی اللہ کو پیارا، اور تو کہنے سے اللہ تعالی کو جو ہے وہ ناپسند آ گیا. تو ہمارے سلسلے میں کتنے لطائف ہیں؟ عالم امر کے کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اور عالم خلق کے کتنے ہیں؟ عالم خلق کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ہاں وہ عالم کہ جس کی مخلوق کو اللہ نے تدریجن پیدا فرمایا ہے، جیسے زمین کو دو دن میں، خلق الارض فی یومین، زمین و آسمان کو فی ستت ایام، چھ دن میں پیدا کیا. بچہ یہاں پر 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، بیج لگانے کے کئی مہینوں کے بعد جا کے وہ پودا، پھر جا کے سالوں میں درخت بنتا ہے. تو جہاں تدریجن چیزیں اپنے کمال کو پہنچتی ہیں اس کو عالم خلق آ جاتے ہیں، اور جہاں کن کے بعد فیکون ہو جاتا ہے اس کو عالم امر کہتے ہیں. لطیفے کون سے؟ جی جی پانچ کا روح سے تعلق. اس لیے کہ قالب کس عالم کی چیز ہے؟ ہمارا جسم. ہمارا جسم جو ہے وہ جسم کس عالم کی چیز ہے؟ عالم خلق کی چیز ہے نا، یعنی 9 مہینے میں پیدا ہوا ہے نا. روح تو عالم امر کی تھی، قل الروح من امر ربی، لیکن جسم جو ہمارا ہے یہ کس جہان کی چیز ہے؟ یہ عالم خلق کی چیز ہے. چونکہ جسم میں دو لطیفے ہیں، ایک نفس اور ایک قالب خود، لہذا ان دونوں کو عالم خلق کے لطائف کہا جاتا ہے. اور جو روح کے پانچ تھے ان کو عالم امر کے لطائف کہا جاتا ہے. ہاں جی نہیں, دو سے تعلق جسم کا ہے مگر بندے کا ساتوں سے تعلق ہے. جی جی نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا, بس کسی سیر میں جس میں اللہ چاہتے ہیں بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا, اس کا یا اس کی محنت پہ منحصر ہے, تو اس کا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پانچ لطائف میں سے ایک لطیفہ دوسروں کی نسبت نمایاں ہوتا ہے. وہ لطیفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو. تو اس ٹاپک کو ابھی ہم نے چھیڑا نہیں, انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بھئی لطائف میں آگے کیا تفصیل ہے. سبق میں جیسے جیسے آگے جائیں گے, تو اب میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں شروع سے لے کے یہاں تک اس چیز کو بار بار دہرانا چاہیے تاکہ ہمارا کنسپٹ کلیئر ہو سکے پوری طرح. پھیلتا جا رہا ہے نا مضمون, تو ورنہ یہ نہ ہو کہ چند دن کے بعد ہم بھولنا شروع ہو جائیں. اس کا تکرار زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح کنسپٹ کلیئر ہو جائے, سلوک کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہمارے مشائخ نے اس کو کیسے کھولا ہے. اچھا اچھا وحدت الوجود کی. اچھا جی دے گو ان عالم امر, بٹ ان عالم امر دین دیر از ڈفرنٹ پوزیشن ان عالم امر. After all, to have fina, they have to reach that place, Alam-e-Amr. Otherwise, to phir unko fina hi nahi hogi apne asal mein haasil. To asal mein to unko jana hi hai us alam mein. Haan, Alam-e-Amr mein. Nahin, nahin. جس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا وہ تو مستحلق نہ ہوا نا, پھر وہ تو راستے کا راہی ہوا. مستحلق تو اسی کو کہیں گے کہ جس کو ایک دفعہ فنا ہوئی اور وہ اسی کے اندر پھر گم ہو کے پوری زندگی وہیں گزار دیتا ہے. قطبیت سیکھی تھی حسین قصاب. جی وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسا شیخ ہوتا ہے نا, اس کی توجہات سے شیخ کے کمالات سالک کے اندر منعکس ہوتے ہیں. تو پہلے شیخ قطبیت کی لائن کے تھے تو وہ کمالات ان میں منعکس ہو گئے, دوسرے شیخ کی طرف گئے تو وہ فردیت کی لائن کے تھے تو فردیت کے کمالات ان میں منعکس ہو گئے, لیکن زندگی انہوں نے قطبیت ہی پہ گزاری ہے مگر مستی فردیت والی تھی ان کے اندر. اس لیے جنید بغدادی کا نام ہر جگہ نظر آتا ہے, ولایت کی دنیا میں کہیں نام لے دو, اللہ نے ان کو جامع بنا دیا تھا کمالات کا. مراقبہ کر لیجئے کچھ دیر کے لیے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. دعا کر لیجئے سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سینا محمد وعلی آلہ سینا. ربنا ظلمنا صلی اللہ تعالی علی حبیبی سینا محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.